تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب الوصية بالنساء. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كثرت وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہاں سے یہ کتاب جو ہم کافی دن سے الحمدللہ پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، یہاں سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق کا بیان شروع کیا ہے کہ نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بندوں کے ضروری قرار دیے ہیں، جن کے تحفظ کا حکم دیا ہے، ان حقوق کا بیان شروع کیا اور جیسا کہ میں بار بار آپ حضرات سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ حقوق دین کا بہت ہی اہم شعبہ ہے. اتنا اہم شعبہ ہے کہ حقوق اللہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں. اگر حقوق اللہ سے متعلق کوئی گناہ سرزد ہو خدا نہ کرے تو اس کا علاج آسان ہے کہ انسان جب کبھی ندامت پیدا ہو تو توبہ کر لے، استغفار کر لے، معاف ہو جاتا ہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو. لیکن بندوں کے حقوق کہتے ہیں کہ اگر ان میں کوتاہی ہو جائے تو اگر ندامت بھی ہو اور آدمی توبہ بھی کر لے تو محض توبہ اور استغفار سے وہ حقوق معاف نہیں ہوتا. جب تک کہ حقدار کو اس کا حق نہ پہنچایا جائے یا صاحب حق اس کو معاف نہ کرے تو محض توبہ استغفار گھر میں بیٹھ کے کر لیا، اس سے حقوق العباد کی معافی نہیں ہوتی. اس لیے بڑا سنگین معاملہ ہے حقوق العباد، اور جتنا سنگین ہے اتنی ہی ہمارے معاشرے میں اس سے غفلت عام. دین کا نام، دین ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے چند عبادات کی حد تک، نماز، روزہ، حج، زکات، ذکر، تسبیح، تلاوت، ان چیزوں کو تو دین سمجھتے ہیں، لیکن حقوق العباد کو دین سے خارج کیا ہوا ہے. معاشرتی حقوق کو دین سے خارج کر رکھا ہے. اس میں اگر کوئی شخص کوتاہی کرے، غلطی کرے، گناہ کرے تو اس کو اس کے سنگینی کا احساس بھی نہیں ہوتا. سادہ سی مثال یہ ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیجیے ہر انسان، خدا نہ کرے کوئی مسلمان شراب نوشی میں قلت میں مبتلا ہو. تو جو بھی مسلمان دین سے ذرا بھی تعلق رکھتا ہے وہ اس کو ٹوٹو کرے گا، برا سمجھے گا. خود وہ شخص بھی اپنے اس حرکت پر نادم ہوگا کہ میں یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا ہوں. لیکن ایک آدمی ہے جو غیبت کرتا ہے دوسروں کی، تو اس غیبت کرنے والے کو معاشرے میں اتنا برا نہیں سمجھتا، نہ وہ غیبت کرنے والا اپنے آپ کو اتنا بڑا مجرم سمجھتا ہے. حالانکہ گناہ کے اعتبار سے جتنا بڑا گناہ شراب پینا ہے اتنا ہی بڑا گناہ غیبت کرنا ہے، بلکہ اس سے آپ سے زیادہ سنگین ہے کہ اس کا تعلق حقوق عباد سے، اس لحاظ سے زیادہ سنگین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو مثال دی ہے قرآن کریم میں وہ ایسی دی ہے کہ کسی اور گناہ کی نہیں دی، جب مردہ بھائی کا ووٹ نہ. لیکن معاشرے میں عام ہو گئی، کوئی مجلس مشکل سے خالی ہوتی ہوگی جس میں غیبت نہ ہوگی، اور کوئی برا بھی نہیں سمجھتا، دین سے اس کو گویا خارجی کر دیا. اللہ میرے شیخ حضرت داتا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم لگایا ان کے درجات بلند فرمائیں گے. وہ ایک دن فرمانے لگے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر بڑے فخری انداز میں اور خوشی کے ساتھ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا. احسان جو حدیث میں آتا ہے نا کہ احسان بڑا درجہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ کی عبادت کس طرح کرے جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اس طرح کرے کہ جیسے اللہ ہر وقت دل میں یہ بات ہو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ایسی عبادت کرے. تو الحمدللہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا. فرمانے لگے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ صاحب آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے الحمدللہ احسان کا درجہ حاصل ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا بھی بڑے مبارکباد کی بات ہے، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، تو بہت بڑی نعمت ہے اگر احسان کا درجہ حاصل ہو گیا. باقی ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ یہ احسان کا درجہ صرف نمازی میں حاصل ہوا یا جب بیوی کے ساتھ معاملات کرتے ہو تو اس وقت بھی حاصل ہوا، بچوں کے ساتھ معاملات کرتے ہو اس وقت بھی حاصل ہوا، یعنی اس وقت بھی یہ خیال رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے یا نہیں؟ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ صاحب وہ تو حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب عبادت کرے تو اس وقت میں ایسا عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، جب اس کو وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے تو عبادت کے لیے ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ احسان کا مطلب یہی ہے کہ نماز پڑھے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھ رہا ہے، اور اوقات میں احسان کا تصور دل میں نہیں تھا. تو اس نے فرمایا اسی لیے میں نے یہ سوال کیا کہ یہ غلط فہمی عام ہے کہ احسان نمازی میں ہوتا ہے، ذکر تلاوتی میں ہوتا ہے. ارے احسان ہر وقت زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، دکان پر بیٹھے ہو تجارت کر رہے ہو پھر بھی احسان چاہیے، دل میں انتظار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے دے. اپنے ماں باپوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہو اس وقت بھی احسان ہے، دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہو، دوستوں سے، پڑوسیوں سے، حق داروں سے معاملات کر رہے ہو، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا انتظار کرو، یہ ہے احسان، صرف نماز کے ساتھ نہیں ہوتا. تو حضرت یہ نقل کر کے فرما دیتے کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ احسان بس نماز روزے کے اندر اس تصور کا نام ہے. خوب سمجھ لو کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہوتا ہے. اسی واسطے روایت میں آتا ہے کہ ایک حدیث میں ایک خاتون کے بارے میں پوچھا گیا کہ رسول اللہ ایک خاتون ہے، وہ دن رات عبادت میں لگی رہتی، نفلیں بہت پڑھتی، ذکر بہت کرتی ہے، اور نماز روزے کے اندر لگی رہتی ہے دن رات. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ اس کا انجام کیسا ہو؟ آپ نے پوچھا کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، اپنے پڑوسی خواتین کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے، تو اس پر جواب دیا گیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ تو اچھا ہے نہیں، پڑوسی پڑوس نے جو ہے وہ اس سے پوچھ نہیں رکھی، ان کو تکلیف پہنچی، فرمایا وہ جہنم میں جائے. پھر ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا جو لوگوں کے ساتھ جو عبادت نسلی عبادتیں نہیں کرتے تھے، زیادہ فرائض واجبات پر اتفاق کر لیا، سنت موقع پر اتفاق کر لیا، لیکن نسلی عبادتیں زیادہ نہیں کرتی اور پڑوسیوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی یہ بات واضح فرما دی کہ نسلی عبادتیں کوئی آدمی کرے بڑی اچھی بات ہے، نہ کرے تو آخرت میں سوال نہیں ہوگا کہ تم نے فلاں نسلی عبادت کیوں نہیں کی تھی، کیونکہ نسل کے تو معنی یہ ہے کہ کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن حقوق العباد وہ چیز ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہو اور اس پر جنت و جہنم کا فیصلہ موقوف ہے، کہ جنت جہنم کا فیصلہ اس بات پر موقوف ہے. بار بار حدیث صاحب کو سنا چکا ہوں کہ مخلص ہو سکتا ہے جو بڑے نماز روزے لے کر آیا، عبادتیں لے کر آیا، لیکن کسی کا حق مار لیا، کسی کو برا کہہ دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، اس کے نتیجے میں جو کچھ اعمال لے کر آیا تھا وہ سارے کے سارے دوسروں کو دے دیے، دوسروں کے گناہ سے تم نے لازم ہو. اس لیے یہ باب شریعت کا بڑا اہم باب، اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ فقہ جو ہے نا اسلامی فقہ، شرعی احکام جسے بیان کیے جاتے ہیں، اس کے اگر چار حصے کیے جائیں تو ایک حصہ ہے عبادات کا اور تین حصے ہیں حقوق العباد، معاملات معاشرت اس سے متعلق. آپ کا نام سنا ہوگا ہدایہ، مشہور کتاب ہے فقہ نبوی، تو چار جلدوں میں ہے. ایک جلد پہلی جو ہے وہ ہے عبادات کی، جس میں طہارت، نماز، زکات، روزہ، حج اس کے احکام بیان ہوئے ہیں. باقی تین جلدیں ساری معاملات سے متعلق ہیں، معاشرت سے متعلق ہیں، حقوق العباد سے متعلق ہیں. تو تین چوتھائی دین ہے حقوق العباد، اس لیے یہ بڑا اہم باب ہے جو شروع ہو رہا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں صحیح جذبے سے، عمل کے جذبے سے اس کو پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا کے مطابق، اپنی خوشنودی کے مطابق. تو پہلا باب قائم کیا باب الوصیت بالنساء، یعنی ان نصیحتوں کے بارے میں جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق سے متعلق بیان فرمائے، عورتوں کے حقوق سے متعلق جو نصیحتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہ اس باب میں بیان ہوں. شروع اس کو اس لیے یہاں سے کیا کہ سب سے زیادہ بے اعتدالیاں اور سب سے زیادہ کوتاہیاں اس حق میں ہوتی ہیں. جب تک اسلام نہیں آیا تھا، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں آئی تھی، تو عورت کو ایک ایسی مخلوق سمجھا جاتا تھا جو گویا انسانیت سے معاذ اللہ خارج ہے، بھیڑ بکریوں کا سا سلوک اس کے ساتھ ہوتا تھا، اس کو انسانی حقوق دینے سے لوگ انکار کرتے تھے، کسی بھی معاملے میں اس کے حقوق کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی. یہ سمجھا جاتا تھا کہ جیسے کسی نے اپنے گھر میں کوئی بھیڑ بکری پال لی، اسی طریقے سے عورت کو اپنے گھر میں لا کر بٹھا دیا، دونوں میں کوئی فرق نہیں سلوک کے اعتبار. پہلی بار نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کا احساس دلایا اس دنیا میں، یعنی اس دنیا کو جو آسمانی ہدایت سے بے خبر تھی، تو اس کو احساس دلایا کہ خواتین کو اس طرح ان کے ساتھ معاملہ نہ کرو. تو اس لیے شروع ابتدائے آفریدش سے یہ معاملہ مرد و عورت کے تعلقات کا یہ بڑا ہی نازک معاملہ رہا ہے، اور اس میں بڑی بے اعتدالیاں افراد اور تفریق ہوتی رہی ہے. اس واسطے شروع یہاں سے کیا اس بات میں, اور اس میں پہلی آیت اللہ قرآن کریم کی بیان فرمائی جو جامع ترین آیت ہے اس موضوع پر, جو باری تعالیٰ فرماتے ہیں وعاشروهن بالمعروف, تمام مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم خواتین کے ساتھ زندگی گزارو معروف کے ساتھ, نیکی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے زندگی گزارو, ان کے ساتھ اچھی معاشرت برتو, اچھا سلوک کرو, ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. یہ عام اور جامع ہدایت ہے جو قرآن کریم نے عطا فرمائی, وعاشروهن بالمعروف, عورتوں کے ساتھ معاشرت نیکی کے ساتھ, نیکی سے کرو. یہ آیت گویا جو سمجھ لیجیے کہ متن ہے اور عنوان ہے اس باب کا, اور پھر اس کی تشریح فرمائی ہے نبی کریم سرور دوار سرور, اپنے اقوال سے بھی, اپنے افعال سے بھی, قول سے بھی اور فعل سے بھی. اور اس درجہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام تھا خواتین کی کے ساتھ حسن سلوک کا, جو آپ حدیث پڑھیں گے آگے, تو فرمایا کہ خیارکم خیارکم لنسائہم وانا خیرکم لنسائہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی خواتین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں, بہترین لوگ وہ ہیں. اور فرمایا کہ میں تم میں اپنی خواتین سے بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اہتمام تھا خواتین کے حقوق کی نگہداشت کا اور ان کے ساتھ اس سے سلوک کا. تو تشریف فرمائیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقتدار سے, اپنے اعمال سے, کیونکہ حدیث نقل کی آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء خیرا, استوصوا بالنساء خیرا, میں تم کو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں, اس نصیحت کو مجھ سے قبول کرو. یہاں پہلے آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ اگر آپ قرآن و حدیث میں, خاص طور سے قرآن کریم میں یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم عام طور سے اصول بیان کرتا ہے موٹے موٹے, تفصیلات اور جزیات میں نہیں جاتا, یہاں تک کہ نماز جیسا رکن جو دین کا ستون ہے, قرآن کریم نے 73 مقامات پر حکم دیا کہ نماز قائم کرو, 73 جگہ حکم آیا ہے نماز قائم کرنے کا, یہ حکم تو دے دیا, اصول بتا دیا, لیکن کیسے قائم کرو, نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, اس کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں, کون سی چیز سے نماز چھوٹتی ہے, کون سی سے نہیں چھوٹتی, یہ تفصیلات قرآن نے بیان نہیں کی, یہ حضور اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چھوڑ دی, آپ نے اپنی سنت سے بیان کر دیا. تو زکات کا حکم بھی تقریباً کم و بیش کتنی مرتبہ آیا, لیکن زکات کا نصاب کیا ہوتا ہے, کس پر فرض ہوتی ہے, کتنی فرض ہوتی ہے, کن کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے, یہ تفصیلات قرآن نے بیان نہیں کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چھوڑ دی. اصول بیان فرماتے ہیں, فرماتا ہے قرآن تفصیلی جزیات میں نہیں جاتا, لیکن یہ مرد و عورت کے تعلقات, خاندانی تعلقات, یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں قرآن کریم نے نازک نازک جزوی مسائل بھی بیان فرمائے ہیں. طلاق کے ساتھ ایک ایک چیز تو کھول کھول کر قرآن میں ہی بیان کر دیا گیا, اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقریر فرمائی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو مرد و عورت کے تعلقات ہیں اور گھریلو زندگی ہے انسان کی, یہ پورے تمدن کی بنیاد ہوتی ہے, اس پر پوری تہذیب و تمدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اگر مرد و عورت کے تعلقات استوار ہیں, خوشگوار ہیں, ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں, تو اس سے گھر کا نظام درست ہوتا ہے, تو گھر کے نظام کے درست ہونے سے اولاد درست ہوتی ہے، اولاد کے درست ہونے سے معاشرہ سنورتا ہے اور اس پر پورے معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. لیکن اگر گھر کا نظام خراب ہو، میاں بیوی میں رات دن ٹوٹو میں ہوتی ہو، اور تو اولاد کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اس اولاد کے نتیجے میں جو قوم تیار ہوگی وہ قوم آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی شاید کا قوم کے اپرادھ وہ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. اس واسطے آئینی احکام جس کو کہا جاتا ہے، یعنی گھر داری کے احکام، میاں بیوی کے تعلقات، ان کے بارے میں قرآن کریم نے چھوٹی چھوٹی جزیات بھی بیان کی. تمہارے درمیان اگر کبھی کوئی سفرش ناچاتی ہو جائے تو کیا کرو؟ کتنے کتنے اسٹیج بیان فرمائے، فائزو ہن وحجر ہن فی مباجع وضرب ہن الی آخری، ایک ایک چیز کی تفصیل بیان فرمائی. اور شروع ہے ان تعلیمات کا، آغاز ہوتا ہے اس بات سے، وحجر ہن بالمعروف. اور حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ استوصوا بالنساء خیرا، خواتین کے ساتھ میں تم کو بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، میری اس نصیحت کو قبول کرو. یہ الفاظ ہے پیداوار سے. اور آگے بڑی حسین تجویز دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ تجویز اتنے حکیمانہ اور اتنے عجیب و غریب ہے کہ ایسی تجویز ملنا مشکل ہے. فرمایا کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. یعنی بعض لوگوں نے اس کی تشریح یہ کی کہ جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کے بعد حضرت حوا کو انہیں کی پسلی سے پیدا کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام پسلی سے پیدا کیا. تو یا تو اشارہ اس طرف ہے کہ پسلی سے پیدا کیا گیا، اور دوسری تشریح بعض علماء نے اس کی یہ بھی کی ہے کہ حضرت صاحب یہاں پر تشبیہ کے طور پر فرما رہے ہیں کہ عورت کی مثال پسلی کی ہے. کس چیز میں پسلی کی ہے؟ فرمایا کہ پسلی دیکھنے میں ٹیڑھی معلوم ہوتی ہے، پسلی دیکھنے میں ٹیڑھی معلوم ہوتی ہے، وہ سیدھی نہیں ہوتی، ٹیڑھی ہوتی ہے. لیکن اس کا حسن اور اس کی صحت ہی ٹیڑھا ہونے میں ہے. کوئی اگر شخص یہ چاہے کہ پسلی جو ہے یہ تو ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کرو، تو سیدھا کرنا چاہے تو وہ سیدھی نہیں ہوگی، وہ ٹوٹ جائے گی، وہ پسلی نہیں رہے گی، وہ تو آفس بن جائے گی. اب اس کو کسی نہ کسی طرح پلاسٹر چڑھا کے کچھ کر کے اس کو ٹیڑھا بنانے کی فکر کرنی پڑے گی، اگر اس کو سیدھا کر دیا تو وہ خراب ہوگا. تو فرمایا ان صاحب کا تقریب وہاں کسرتا، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو اس پسلی کو تو وہ پسلی ٹوٹ جائے گی. وہ استمتا تبھی استمتا تبھی اعلی وائی، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس کے ٹیڑھے ہونے کے باوجود فائدہ اٹھاؤ، اس کے ٹیڑھے ہونے کی حالت ہی میں فائدہ اٹھانا ہو، اس کو سیدھا کرنے کی فکر میں وہ ٹوٹ جائے گی. یہ فرمایا رکھنے کے عجیب و غریب حکیمانہ تجویز ارشاد فرمائی کہ اس کی صحت ہی ٹیڑھا ہونے میں ہے، اگر سیدھی ہوگی تو وہ بیمار ہے، وہ صحیح نہیں. بعض لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں عورت کی مذمت میں کہ یہ کہا گیا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پتی سے پیدا کی گئی، لہٰذا ٹیڑھی ہے، تو قتل ٹیڑھی، لہذا وہ اس کو مذمت میں جس طرح حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیاق میں بیان کروا رہے ہیں اس کے الٹ سیاق میں استعمال کرتے ہیں. میرے پاس خط آتے ہیں تو اس میں کئی لوگ اس طرح لکھتے ہیں، عورت کو یہ ٹیڑھی پتی کی مخلوق ہے، اور یہ اس کو مذمت کے طور پر اس لقب کو استعمال کرتا ہے. حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا منشا یہ ہے کہ بات یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو کچھ اور اوصاف دے کر پیدا فرمایا، عورت کو کچھ اور اوصاف دے کر پیدا فرمایا، دونوں کی فطرت میں اور فرشت میں فرق ہے. فرشت میں فرق ہونے کی وجہ سے وہ مرد عورت کو یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ٹیڑھی ہے، یعنی میری فطرت کے میری طبیعت کے خلاف، وہ اپنی تمہاری طبیعت کے خلاف ہونا یہ اس کے حق میں عیب نہیں، کیونکہ یہ اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو. کوئی اگر مچھلی کو کوئی شخص یا یہ کہے گا کہ یہ غلط ہے، غلط بنی ہوئی ہے، یا عیب ہے اس کے اندر، یہ ٹیڑھی مچھلی ہے، مچھلی کا عیب ہے کہ یہ ٹیڑھی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس کا عیب نہیں بلکہ اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہے، مقتضا یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں عورت میں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جو تمہاری طبیعت کے خلاف ہے اور اس کی وجہ سے تم اس کو ٹیڑھا سمجھ رہے ہو، تو اس کو اس بنا پر کنڈم نہ کرو بلکہ یہ سمجھو کہ یہ اس کے فطرت کا مقصد آئی ہے، اور اگر اس کو تم سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ پتلی نہیں رہے گی اور ٹوٹ جائے گی، اور اگر فائدہ اٹھانا چاہو گے تو ٹیڑھا ہونے کے ہاتھ حالت پیدا ہوگا. اب یہ زمانہ تو آ گیا الٹا، تو اس واسطے قدریں بدل گئیں، خیالات بدل گئے. ورنہ بات یہ ہے کہ جو چیز مرد کے حق میں عیب ہے، بسا اوقات وہ عورت کے حق میں حسن ہے، اچھائی ہے. قرآن کو اگر پڑھے تو قرآن سے نظر آتا ہے کہ جو چیز مرد کے حق میں عیب تھی وہ عورت کے حق میں وہ حسن قرار دی گئی، اس کو نیکی کی بات، اچھائی کی بات بیان کیا گیا. کیا مسئلہ؟ مرد کے حق میں یہ بات عیب ہے کہ وہ جاہل ہو، غافل ہو، دنیا کی اس کو خبر نہ ہو، یہ مرد کے حق میں عیب ہے. مرد کو ہونا چاہیے کیونکہ لگانے نے اس کے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہیں دنیا کے کاموں کی، لہٰذا اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے اور اس کو باخبر بھی ہونا چاہیے. اگر باخبر نہیں ہے، غافل ہے، غفلت میں مبتلا ہے، تو یہ مرد کے حق میں عیب ہے. لیکن قرآن کریم نے عورتوں کے حق میں غفلت کو حسن قرار دیا. سورہ نور میں فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ بولو جو ایسی عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں جو پاک دامن ہیں اور غافل ہیں، یعنی دنیا سے بے خبر ہیں. تو دنیا سے بے خبری کو ایک حسن کی صفت کے طور پر قرآن کریم نے بیان فرمایا. تو معلوم ہوا کہ عورت اگر دنیا کے کاموں سے بے خبر ہو اور اپنے فرائض کی حد تک واقف ہو اور دنیا کے معاملات سے اتنے نہ جانتی ہو، تو وہ عورت کے حق میں عیب نہیں، عورت کے حق میں وہ صفت حسن ہے جس کو قرآن کریم نے صفت حسن کے طور پر ذکر کروایا. تو جو چیز مرد کے حق میں عیب تھی وہ عورت کے حق میں عیب نہیں، جو مرد کے حق میں عیب نہیں تھی بعض اوقات وہ عورت کے حق میں عیب ہو. تو اس لیے اگر کوئی چیز تمہیں ایسی نظر آئے جو تمہارے لیے تو عیب ہے لیکن عورت کے لیے عیب نہیں، تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ برتاؤ میں خرابی نہ کرو، کیونکہ پتلی ہونے کا تقاضا ہی ہے کہ وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے تمہاری طبیعت سے مختلف ہو، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش، زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. تو یہ ہے ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج سے زیادہ مرد و عورت کے نفسیات سے اور آپ کے حالات سے کون باخبر ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جڑ پکڑ لی سرکار دو عالم کے، سارے جھگڑے سارے اس بنا پر پیدا ہوتے ہیں کہ مرد یہ چاہتا ہے کہ میں جیسا خود ہوں ویسا ہی یہ بھی بن جائے. تو بھائی ویسی تو بنے گی نہیں، اگر ویسے بناؤ گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کو وہ صحیح نہیں رہ سکے، اس لیے اس فکر کو تو چھوڑ دو. ہاں جو چیزیں اس کے حق میں، اس کے حالات کے لحاظ سے، اس کی فطرت کے لحاظ سے، اس کے شریف کے لحاظ سے جو اگر کوئی عیب ہے تو اس کی اصلاح کی فکر کر لو، وہ اصلاح کی فکر بھی مرد کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے طریقے بتائیں جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے اشارات میں آئے. لیکن جو بالکل تمہاری مطلب کے مطابق ہو جائے، تمہاری شریف کے مطابق ہو جائے، یہ نہیں ہوتا. اور ساتھ میں فرمایا کہ استمتعت بها على عوض، اگر فائدہ اٹھانا چاہو گے تو ٹیڑھا ہونے کے باوجود اس سے فائدہ اٹھاؤ. یہ ہے ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے صحیح طریقے پر تو بہت سے جھگڑوں کا، بہت سے فسادات کا خود سب سے بات ہوگا. دوسری حدیث کسی باغو کی، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلوقا رضی منہا آخر. تو بھی عجیب و غریب اصول بیان فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بالکلیہ بغض نہ رکھے، یعنی یہ نہ کرے کہ اس کو بالکل ہی لندن کر دے اور یہ کہے کہ صاحب اس سے نہ تو کوئی اچھائی نہیں ہے. ان کرہ منہا خلوقا رضی منہا آخر، اگر اس کی کوئی ایک بات ناپسند ہے تو کوئی دوسری بات پسند بھی ہوگی. تو پہلا قدم جو بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ہے کہ جب ہر انسان جب دوسرے دو انسان ایک ساتھ رہتے ہیں تو کوئی بات اچھی لگتی ہے کوئی بری لگتی ہے، تو بری اگر کوئی بات لگ رہی ہے تو اس بری لگنے کی وجہ سے اس کو اگر اطلاق برا نہ سمجھے بلکہ اس وقت میں اس کے اچھے اوصاف کا استحضار کرے، کوئی اچھائی نہیں ہوگی آخر اس اچھائی کا استحضار کرو اور اس اچھائی کا استحضار کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یہ اچھائی تو ہے اس کے ساتھ. اگر یہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جو بری باتیں ہیں وہ تمہارے دل میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت باقی نہ رہے. ہوتا کیا ہے کہ آدمی ناشکرا ہے، دو تین باتیں ناپسند ہوئی بری لگی بس اسی کو لے کے بیٹھ گیا، اس نے یہ کرا بھی اس نے یہ کرا بھی اس نے یہ کرا بھی، اچھائی کی طرف دھیان نہیں، تو ہر وقت روتا رہتا ہے ہر وقت برائی کرتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. ارے بھائی دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر اگر برائی ہے تو کوئی نہ کوئی اچھائی بھی ہوتی ہے. اگر غور کرو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عالم بنایا دنیا، یہ عالم ایسا ہے کہ اس میں ہر چیز میں خیر اور شر مخلوط ہوتے ہیں، کوئی خیر مطلق نہیں کوئی شر مطلق، اس کے اندر خیر اور شر ملے جلے ہوتے ہیں، اچھے اور بری چیزیں. اگر ایک اچھائی ہے تو برائی بھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی برائی ہے تو اچھائی بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی میں برائی بھی برائی ہو اچھائی کوئی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، کافر ہو مشرق ہو کیسا ہی ہو جتنی خرابیاں ہوں لیکن کوئی ڈھونڈو گے تو کوئی اچھائی بھی مل جائے. تو ہر انسان میں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ، وہ ایک انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہاوت ہے اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ متاع ہے، تو جہاں سے بھی وہ پائے اس کو لے لے. اس لیے وہ انگریزی کا ہونے سے لازم نہیں آتا کہ وہ ضرور غلطی ہو، بات بڑی اچھی مانا ہے. کسی نے کہا کہ وہ گھنٹا یا گھڑی جو بند ہو گئی ہو، بند پڑی ہے گھڑی، تو بند پڑی ہوئی گھڑی بھی دن میں دو بار سچ بولتی ہے. گھڑی اگر گھنٹا بند ہو گیا اور وہ چلتا نہیں، سب سے 12:05 پہ بند ہو گئی گھڑی، تو اب ظاہر ہے ہر وقت وہ ٹائم صحیح نہیں بتائے گی، غلط ہی بتائے گی، لیکن دن میں دو مرتبہ ضرور صحیح ٹائم بتائے گی، ایک 12:05 پر دن میں اور ایک 12:05 پر رات میں، تو دو مرتبہ ضرور سچ بولے گی، ضرور سچ بتائے گی. تو یہ کہاوت وہ کہنے والے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ کتنی بھی بری چیز ہو لیکن اس میں کوئی نہ کوئی اگر اچھائی تلاش کرو گے تو مل ہی جائے گی تلاش کرنے سے. تو گھنٹہ بیکار ہے جو بند پڑا ہے، اس کوئی فائدہ نہیں اس کا، لیکن اس کے باوجود دو وقت سچ بول رہا ہے. تو اسی طرح دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی ہو. ہمارے والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اقبال مرحوم کا یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے ساتھ ہے، مطلب کہ جو چیز پیدا کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی حکمت سے، مٹی سے پیدا فرمائی. تو اگر غور کرو تو ہر ایک میں حکمت ہے، ہر ایک میں مسئلہ ہے. تو اس لیے کوئی نہ کوئی اچھائی اگر ڈھونڈو گے تو مل ہی جائے گی. ہوتا کیا ہے کہ آدمی برائیوں کو دیکھتا رہتا ہے، اچھائی کی طرف نگاہ نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور دوسرے کے ساتھ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، ناانصافی کا ارتکاب کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ عسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. کہ اگر تمہیں عورتوں کی عورتیں پسند نہیں ہے جو تمہاری نکاح میں آ گئی، تو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو ناپسند ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں خیر رکھی ہو، بہت بہت خیر رکھی. تو اس واسطے اس وقت کی طرف نگاہ کرو جو اچھائی کا وقت ہے، تو اس سے تمہارے دل کو تسلی بھی ہوگی اور بدسلوکی کے راستے بھی بند ہوگی. ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے حضرت نے، حضرت حکیم الامت مولانا صاحب رحمۃ اللہ سے لوگ، کہ ان کی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتے ہیں، تو آزمائش بھی طرح طرح کی ہوتی. تو ایک بزرگ ہے، ان کی بیوی ان کو ایسی بیچاروں سے مل گئی کہ بڑی بد مزاج، ہر وقت لڑائی جھگڑا، ہر وقت بد زبانی وغیرہ، یہ سلسلہ رہتا تھا دن کا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عجیب عجیب طریقے سے آزماتے ہیں، ان کے درجات بلند فرماتے ہیں. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، اس سے بڑے ولی اللہ. اور ایسے بزرگ تھے، نفیس مزاج، نازک مزاج، کہ اگر کسی نے سراہی کے اوپر گلاس جو ہے وہ ٹیڑھا رکھ دیا تو اس کو ٹیڑھا دیکھ کر سر میں درد ہو جاتا تھا، ایسا نازک مزاج پایا تھا. ایسے عجیب غریب آدمی، ذرا بستر کے اوپر چھکنے آ جائیں تو سر میں درد ہو جاتا تھا، اتنے نازک مزاج لطیف المزاج بزرگ تھے. ان کو بیوی ایسی مل گئی بیچاروں کو کہ بڑی یعنی دب خلیتا بھی اور زبان کی بھی فوہر، ہر وقت کچھ نہ کچھ گڑبڑ شربت بیٹھی رہتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نازک مزاج آدمی کو ایسی بیوی دے دی، تو لیکن ساری عمر نباہا ان کے ساتھ، اسی بیوی کے ساتھ لگا باوجود. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو شاید اس طرح معاف فرما دی، نہیں راستہ نکل آئے گئی مقرر کا. خیر یہ تو بیچ میں آ گئی. ایک بزرگ جن کی بات حضرت نے نقل فرمائی، وہ ایک بزرگ تھے، ان کو بھی اسی قسم کی بیوی ملی. دن رات جب گھر میں آئے تو لانت مرامت اور لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، دن رات یہ سب غصہ ہوتا تھا. کسی نے کہا کہ حضرت آپ یہ کیوں روز روز کی جگ جگ آپ نے مول لے رکھی ہے، اٹھا کر قصہ ختم کیجیے اور یہ معاملہ ختم کر دیجیے، طلاق ولاق دے دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ طلاق دینا تو آسان ہے، دے دو جب چاہوں گا دے دو. باقی بات دراصل یہ ہے کہ اس میں اور دوسرے میں سب خرابیاں نظر آتی ہیں، لیکن ایک ایسا وقت ہے جس کی بنا پر میں ان کو کبھی چھوڑوں گا. اور وقت ایسا ہے، وقت یہ ہے کہ اگر بالفرض میں کہیں قید ہو جاؤں، گرفتار ہو جاؤں اور 50 سال تک میں جیل میں رہوں، تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جس کونے میں بٹھا کر گیا تھا اسی کونے میں بیٹھی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسا وفاداری کا وقت عطا فرمایا ہے کہ اس وفاداری کا عالیہ کہ جس کونے میں بٹھا کر گیا تھا وہیں بیٹھی رہے گی اور کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دے گی. تو اور ساری باتیں زبان کی فوہر ہے، زبان درازی کرتی ہے، یہ کرتی ہو کرتی ہے، لیکن یہ وقت رہتا ہے کہ اس وقت کی کوئی قیمت نہیں وفاداری. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں حضرت حکیم الامت مولانا خان رحمۃ اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے معاشرے کی جو خواتین ہیں، فرمایا کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی حوریں ہیں. اور یہ وقت بیان کروا دیں گے وفاداری کا. اب تو اللہ جب سے یہ مغربی تہذیب اور مغربی تمدن کا وبال آیا تو رفتہ رفتہ یہ وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن حضرت اب فرما دیتے کہ یہ ہورے اس واسطے کہ وفاداری کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دیا کہ کچھ ہو جائے یہ اپنے شوہر کے اوپر جان نکھاور کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس سے اٹھا کر کہیں اور نکاح نہیں پڑ. تو یہ بزرگ ہیں اس حدیث پر عمل کرنا ہے. ان سر منہا بولو کر رضیا منہا آ اگر ایک بات ناپسند ہے تو اسی پسند ہی ہوگی. ان کی طرف دھیان کرو, اس کا خیال کرو اور اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ اسے شروع کرو. ساری خرابی یہاں سے ہوتی ہے کہ برائیوں کی طرف نگاہ ہو جاتی ہے اور اچھائی کی طرف نگاہ نہیں ہوتی. تیسری حدیث ارشاد فرمائی عن عبد الله بن سمعة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم مريع في رحله ثم ذكر النساء فوعظ فيهن وقال يعمد أحدكم فيجد امرأته جلد العبد فلعله يزاجعها من آخر يوم. یہ خطبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بات خطبے کے اندر تو اور بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں, لیکن جو حصہ اس بات کے متعلق ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ تم میں سے ایک شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح مارتا ہے. یعنی مارنا بیوی کو جیسے غلام کو مارتے ہیں اس طرح مارتے ہیں. اور فلعلہ یضاجعہا من آخر یوم, اور ایک طرف مارتا ہے اور دوسری طرف اسی سے اپنی جنسی خواہش بھی پوری کرتا ہے. تو یہ کتنی بد اخلاقی کی اور کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو اس طرح مارے جیسے کہ غلام کو مارتا ہے. قرآن کریم نے جیسے مسئلہ عرض کروں, قرآن کریم نے جیسا میں نے عرض کیا کہ اس بات کا اہتمام فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی جزیات کی بھی کبھی حکم بیان کروا دیا میاں بیوی کے تعلقات. تو پہلا مرحلہ جو پیدا ہوتا ہے جب کلش کا, وہ پیدا ہوتا ہے اس طرح کہ شوہر نے بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو گئی تو اس کا حل تو سب سے پہلا مرحلہ یہ بتایا کہ بھائی ایک بات ناپسند ہو گئی تو دوسری بات کو دیکھو کہ اچھی بھی ہے. سب سے پہلے یہ دیکھو, اس کے بعد بھی اگر دیکھا کہ بعض باتیں ایسی ہیں جو قابل برداشت نہیں اصلاح کے لائق ہیں, اور ظاہر ہے کہ مرد کو اس بات کا بھی مکلف بنایا گیا کہ اگر ٹی وی میں کوئی بات قابل اصلاح دیکھے بری دیکھے تو اس کی اصلاح کی فکر کرے, تو اس کا طریقہ بتایا قرآن نے. سب سے پہلا یہ کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن, سب سے پہلا کام یہ کرو کہ ان کو نصیحت کرو نرمی سے, خوش اخلاقی سے, محبت سے اس کو نصیحت کرو. اگر کوئی بری بات اس میں دیکھی اس کی اصلاح چاہتے ہو ہونا یہ پہلا درجہ ہے. اس میں بھی ایک بات ارد کرتا ہوں, وہ بھی اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی ہے. میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ چاہے وہ بیوی ہو یا بچے ہوں یا شاگرد ہوں کوئی ہو, ان کی اگر کوئی غلط بات دیکھ رہے ہو اور وہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے تو ہر وقت بے وقت ٹوکنا یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ ایک مرتبہ اہتمام کے ساتھ وقت نکال کر جبکہ طبیعت اس کی بھی اعتدال پر ہو اپنی بھی اعتدال پر ہو ایسے وقت میں بٹھا کر اچھی طرح سمجھا دو کہ بھائی دیکھو یہ بات سنا تمہاری اچھی نہیں ہے غلط ہے اس کو اصلاح کرنے کی فکر کرو. تو یہ ہے عزو ہونا, نصیحت کرو لیکن نصیحت کی اس طرح نہیں کہ لت مار دیا یا حربے دربے وقت بے وقت اس کو ٹوکا جا رہا ہے تانے دیے جا رہے ہیں یہ نہیں, بلکہ ایک مرتبہ بٹھا کر سمجھا دو دیکھو بھائی یہ بات تمہاری ناپسند ہے یا یہ بات اچھی نہیں ہے یہ اصلاح کرنے کی ایک مطلب اچھی طرح بٹھا کر سمجھا دو وقت نکال کر اعتدال کی حالت. اب بار بار ٹوکنا اور کہاں غلط ہو رہا ہے پھر ٹوک دیا پھر ٹوک دیا پھر ٹوک دیا, اس سے جن پیدا ہو جائے یہ مراد ہے. کیا اصل میں بات یہ ہوئی کہ غلطی ملتے ہیں موقف پہلے بیان کر دیتا پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے, لیکن میں نے پہلے ہی جاننا شروع کر دیا کہ غلطی مجھ سے ہوئی جب اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرا کر جا, یہ بیان فرمایا کہ اگر فرمائش سے کام نہیں چلتا, بہت سمجھا کے دیکھ لیا بار بار سمجھا لیا لیکن کام چلتا نہیں, تو دوسرا درجہ بیان فرمایا بہجرو ہن فل مبا گیا کہ اپنا بستر الگ کر لیں. دوسرا مرحلہ یہ ہے ایک نفسیاتی ماں کہ اپنا بستر اس کی جگہ اس کے جگہ سے الگ کر لو, جس سے یہ احساس ہو جائے کہ یہ ناگواری اب ذرا سنگین صورت اختیار کر رہی ہے. یہ کر یہ قرآن ہو سکتی ہے. اگر شرافت ہوگی اور طبیعت میں کچھ غیرت ہوگی تو اس مرحلے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, وہیں سے اصلاح ہو جائے. لیکن اگر یہاں بھی اصلاح نہ ہو تو تیسرا درجہ بیان فرمایا وب ریبو ہننا, جب مارنے کی بھی اجازت ہے, قرآن نے فرمایا مارنے کی بھی اجازت ہے, پر اطاعت بڑا تبو والے سبیلا, اگر وہ پھر بات مان جائے تو پھر آگے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو. تو بسا اوقات لوگ یہ پہلے درجے تو بھول جاتے ہیں, ازو ہونا واضح ہونا پھر مزا جائے وقری کو ہونا یاد رہ جاتا ہے کہ یہ قرآن نے اجازت دے دی ہے مارنے. تو یاد رکھو قرآن کی تفسیر وہ معتبر ہے جو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قول سے بھی اور پھر سے کہنے سے بھی کہہ کر بھی فرمائی اور عمل سے بھی. تو پہلی بات تو یہ کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جو آخری نصیحتیں فرمائی ساری امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی جو آگے آنے والی ہے انشاءاللہ, کہ عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو, اور جہاں یہ آیت پڑی تو اس کے بعد فرمایا وبری کو ہونا ساتھ فرمایا برتن غیرب ابر رہے. یہ اول تو مار کا مرحلہ آنا نہیں چاہیے, اور صرف اس وقت میں اس کو استعمال کیا جائے جبکہ اس کے بغیر کوئی چارہ باقی نہ رہے, اس کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں, بالکل آخری چارہ کار ہے. اور اس میں بھی قید لگا دی کہ ضربن غیر مبرح, وہ ضرب ایسی ہو جو تکلیف دینے والی نہ ہو, یعنی مقصود تکلیف دینا نہ ہو, تعذیب مقصود ہو, اصلاح مقصود ہو, تکلیف دینے والی مار جائز نہیں, اس کا جس سے کوئی نشان پڑ جائے جس سے کوئی تکلیف کھڑی ہو جائے ایسا ایسی مار جائز نہیں, یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنا, اور خود اپنے عمل سے بھی بتا دیا اور جگہ جگہ تصدیق بھی فرما دی کہ فرمایا کہ میرے پاس بعض خواتین آتی ہیں, ایک حدیث میں آتا ہے بعض خواتین آتی ہیں جو اپنے جسم کے اوپر نشان ان کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں مار کے. تو یاد رکھو جن شوہروں نے یہ حرکت کی ہے وہ بدترین لوگ ہیں جو یہ حرکت کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس کیا, اور ساری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 9 ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں تھے, اور وہ ازواج مطہرات کوئی فرشتے نہیں تھے جو آسمان سے نازل ہو گئے, وہ اسی واقعے کی اوتار تھے, اور ان کے درمیان وہ باتیں بھی ہوتی تھیں جو شوہروں میں ہوا کرتے, وہ مسائل بھی کھڑے ہوا کرتے تھے جو بعض اوقات شوہر بیوی میں کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن ساری عمر نہ صرف یہ کہ کبھی کسی خاتون کے ساتھ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا, الدائے کا فرماتی ہے ساری عمر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا, بلکہ جب کبھی تشریف لائے گھر کے اندر تو چہرے مبارک پر تبسم ہوتا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا, وہ اجازت ہے ناگزیر حالات کے اندر, لیکن عام حالات میں اجازت بھی نہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے. سنت یہ ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ جب گھر میں تشریف لاتے تو کبھی آپ کے چہرے مبارک پر تبسم ہوتا. ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ درجات پر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے بارے میں کبھی کبھی ہم لوگوں کو تعلیم کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ آج 55 سال ہو گئے نکاح ہو, لیکن الحمدللہ کبھی 55 سال کے اندر کبھی اپنی اہلیہ سے لہجہ بدل کر بات نہیں کی, لہجہ بدل کر بات نہیں کی. میں کہتا ہوں لوگ کرامتیں کہتے ہیں کہ جو پانی پہ چلے اور ہوا میں اڑے اس کو کرامت سمجھتے. ارے کرامت یہ ہے کہ 55 سال بیوی کے ساتھ زندگی گزاری, اور یہ زندگی ایسی ہوتی ہے جس میں یقیناً ناگواریاں پیدا ہوتی ہیں, ممکن نہیں ہے کہ ناگواریاں پیدا نہ, لیکن لہجہ بدل کر بات. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا کہ, اور یہ میں پھر ہماری جو حضرت کی اہلیہ ہماری پیرانی صاحبہ تھی انہوں نے خود بھی بار بار اس بات کا ذکر فرمایا کہ ساری عمر کبھی زبان سے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پانی پلا دو, کبھی اپنے اپنے گھر سے کسی کام کا حکم نہیں کیا کہ یہ کام کرو. میں خود اپنے شوق سے جذبے سے اپنی سعادت سمجھ کر خیال رکھتی ہوں کرتی ہوں, لیکن زبان سے ساری عمر کبھی یہ نہیں کرا. کیوں؟ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے تو اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے اور اسی پر کا اعتقاد رکھتا ہوں, اسی پر خاتمہ چاہتا ہوں کہ میں تو خادم خدمت کرنے والا ہوں, مجھے خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے, تو جو بھی میرے اہل تعلقات ہیں ان کی خدمت میرے ذمہ ہے, نہ یہ کہ میں مخدوم بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ دوسرے میری خدمت ہے. میں تو خادم اپنی بیوی کا بھی خادم, اپنے بچوں کا بھی خادم, اپنے مریدین کا بھی خادم, اپنے متعلقین کا بھی خادم, میں تو خدمت. فرمایا سب یہ مقام جو ہے اس بندے کا وہ خادمیت کا مقام اچھا ہے, میں مخدومیت نہیں چاہوں. تو فرمایا کہ جب تسبیح و سجادہ و درخنی طریقت بجو خدمت خلق, تو طریقت درخنی یہ خدمت ہے خلق. بس تمہاری میں تو یہ سمجھ, جب یہ سمجھ گیا کہ میں خادم ہوں مخدوم ہوں ہی نہیں, تو تم کہوں دوسرے پر حکم کیسے چلا کہ یہ کام کر دوں. ساری عمر خود جب ضرورت پہ جاتے خود کام کرتے کہتے ہیں. یہ ہے اتباع سنت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع. ظاہری چیزوں میں تو ہم لوگ کر لیتے ہیں, لیکن یہ اخلاق میں, اعمال میں, معاشرت میں, زندگی گزارنے کے طریقوں میں اتباع سنت. تو واقعی یہی ہے, میں تو یقین رکھتا ہوں کہ ہزار ہزار ہوا میں اڑنے والی اور پانی پر چلنے والی کرامتیں قربان ہیں اس کرامت کو کہ ساری عمر گزارتی اس طرح گزارتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس پر اس طرح عمل کر کے دکھایا. تو بھائی یہ اتباع سنت بڑی عجیب و غریب چیز, یہ انسان کی دنیا بھی بناتی ہے آخرت بھی بناتی ہے, اور زندگی کو استوار کرتی ہے. دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتی ہے, دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتی ہے. وہ کل یہ چاہے ہو بل لیلا وہ لیلا لاس کی رولا ہم بے دار, یہ عمل سے حاصل ہوتی ہے کہ آدمی اپنے اخلاق میں, اپنے کردار میں, اپنے عمل میں اس چیز کو اپنائے کہ کوئی جس کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا اس کو ادنا تکلیف اپنی ذات سے نہ ہو. تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہوا کہ تیسرا درجہ جو قرآن نے بتایا اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے اپنے عمل سے. ساری عمر کبھی کتنی ہی ناگواری کیوں نہیں ہو گئی, لیکن کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا اور ان لوگوں کو برے لوگ کرا دیا, بدترین لوگ کرا دیا جو ہاتھ اٹھا. اللہ آگے حدیث ہے عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر وبعث ثم قال الا وقتوتو بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان ياتين بفاحشه مبينه. یہ عجیب و غریب حدیث ہے، بڑی جامع، مردوں اور عورتوں کے حقوق پر. مردوں کے عورتوں پر کیا حقوق ہیں، عورتوں کے مردوں پر کیا حقوق ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع کے موقع پر تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں خطبہ حجت الوداع وہ خطبہ ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر بیان فرمایا تھا کہ شاید میں اگلے سال تم کو نہ دیکھ سکوں، یعنی اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، لہٰذا جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو، اور نہ صرف سنو بلکہ جو لوگ موجود ہیں وہ غائب لوگوں تک بات پہنچا دیں تاکہ بات پھیل جائے، پہنچ جائے. تو اتنے اہتمام کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا تھا، اور بلکہ بعد میں اس کو لکھوا بھی دیا اس خطبے کو، تاکہ تو صرف وہ باتیں ارشاد فرمائیں جو اس امت کی دکھتی ہوئی رگیں، جن سے فتنے کا اندیشہ تھا، جن سے خرابی پیدا ہو سکتی تھی، ان کی نشاندہی فرمائی. تو اس میں فرماتے ہیں عمرو بن احضر قسمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں حمد فرمائی، اللہ تعالیٰ کی ثنا فرمائی، نصیحت فرمائی، واعظ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ الا وقتوتو بالنساء خیرا، خوب سن لو کہ عورتوں کے ساتھ میں تمہیں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، اس نصیحت کو قبول کرو. وہی جملہ جو پہلے آیا تھا. اگلا جملہ کیا فرمایا تھا، انما ہن عوان عندکم، اس لیے کہ وہ خواتین تمہارے پاس مقید رہتی ہیں، تمہارے گھروں میں مقید رہتی ہیں. تو یہ ایک ایسا وقت بیان فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدمی اس کے اوپر غور کرے تو اس کو کبھی اس کے ساتھ بدسلوکی کا خیال بھی نہ. تمہارے ہاتھ میں کوئی یہ ہمارے حضرت فرما دیتے ہیں حضرت حکیم الامت رضی اللہ علیہ وسلم کے میاں ایک نادان اور غیر تعلیم یافتہ لڑکی سے سبق لو کہ ایک شوہر کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو گیا تو بول پڑ کر، اس نے کہا میں نے نکاح کر لیا، اس نے کہا قبول کر لیا. اس دو بول کی لاج ایسی رکھی اس لڑکی نے کہ باپ کو اس نے چھوڑا، ماں کو اس نے چھوڑا، بہن بھائیوں کو اس نے چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، پورے کنبے کو چھوڑا اور شوہر کو. اس دو بول کا اتنی لاج اس نے رکھی، اتنی وفاداری اس نے کی کہ اس دو بول کی وجہ سے سارے اپنے پرائے کو چھوڑ کر کنبے کو خیر بات کہہ کے تمہارے پاس آ گئے اور مقید ہو گئے. تو ہمارے حضرت سے نتیجہ نکالتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی ایک نوجوان لڑکی جو ان دو بول کا اتنا بھرم رکھتی ہے کہ سب کو چھوڑ دیا ایک کی ہو گئی، تو تم یہ نہیں کرتے کہ یہ جو دو بول پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بول کے پڑھ کو پڑھ کر اور اس اللہ کے ہو جاؤ جس کے لیے دو بول پڑے تھے. یہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی تم سے تو وہ عورت اچھی، وہ نادان لڑکی اچھی کہ جو دو بول پڑھ کر اس کے اتنے لاج رکھی ہے، تم سے اتنی لاج نہیں رکھی جاتی، تو اس اللہ کے ہو جاؤ. تو لیکن یہ بات حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ذرا یہ دیکھو کہ تمہاری خاطر اس نے کتنی بڑی قربانی. اگر الٹا معاملہ ہوتا پر اس کو تم سے کہا جاتا کہ بھائی شادی تو ہوگی تمہاری، باقی تمہیں اپنا خاندان چھوڑنا ہوگا، اپنے ماں باپ چھوڑنے ہوں گے، اپنا کنبہ چھوڑنا ہوگا، تو یہ تمہارے لیے کتنا مشکل کام ہوگا. ایک اجنبی ماحول، اجنبی گھر، اجنبی آدمی، اس کے ساتھ زندگی بھر نباہ کے لیے وہ اور تمہارے ہاتھ میں آ کر بقیت ہو. تو یہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ اس قربانی کا لحاظ نہیں کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کا لحاظ، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، اس واسطے کہ وہ تمہارے پاس مقید ہیں. اگلا جملہ بڑا سنگین اختیار فرما دیا. جب اس کی تشریح کا بیان کرنے کی نوبت آتی ہے مرد لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ تمہارے پاس مقید ہیں، لیس تملکون منہن شیئن غیر ذلک، کہ تمہیں ان کے اوپر جو حق حاصل ہے وہ صرف اتنا ہے کہ وہ تمہارے گھر میں رہے، اس کے سوا تمہیں تمہارا کوئی مطالبہ ان کے اوپر نہیں، سرحان کوئی مطالبہ تمہارا ان کے اوپر نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ وہ تمہارے گھر میں، یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان. اسی بات سے فقہائے کرام نے فرمایا، بڑا نازک مسئلہ ہے جو بیان کرنے سے بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ہے مسئلہ فقہائے کرام نے لکھا ہے. اسی واسطے اس حدیث کی بنیاد پر لکھا ہے کہ عورتوں کے ذمے گھر کا کھانا پکانا یہ عورتوں کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری شرعاً ان کے ذمے فریضہ عائد نہیں ہوتا کہ وہ ضرور کھانا پکائیں، یہ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ فقہائے کرام نے کہ عورتوں کی ہیں دو قسمیں، مسئلہ بیان کر دوں اس کی تفصیل یہ بہت بار اوقات غلط فہمی ہوتی ہے. تو قائد کرام نے فرمایا کہ عورتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہیں عورتیں جو اپنے میسے میں بھی گھر کا کام کیا کرتی تھیں، کھانا وانا پکاتی تھی، پکاتی وکاتی آئی ہے، اور ایک وہ ہیں کہ جو اپنے میسے میں کھانا پکانا ان کا کام نہیں تھا، نوکر چاکر تھے وہ پکایا کرتے تھے اور یہ نہیں پکاتے. تو وہ یہ جو دوسری ہے یعنی جو اپنے میسے کے اندر کھانا نہیں پکاتی تھی اور نوکر چاکر ہی کام کیا کرتے تھے، یہ اگر شوہر کے گھر میں آ جائے تو اس کے ذمے کھانا پکانا کسی حال بھی واجب نہیں، نہ دیانتاً نہ قضاءً نہ اخلاقاً نہ شرعاً، اس کے ذمے دیانتاً اخلاقاً شرعاً کسی طرح بھی واجب نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ یہ کہے کہ بھائی میرا نفقہ تو تمہارے ذمہ واجب ہے، نفقہ اس کا شوہر کے ذمہ واجب ہوتا ہے، تو نفقہ میرا تمہارے ذمہ واجب ہے تو بجائے اس کہ میں کھانا پکاؤں تم مجھے لاؤ لا کر دو، تو فقہائے کرام کہتے ہیں کہ یاتیہا بطعام مہیا، پکا پکایا کھانا لا کر دینا شوہر کی ذمہ داری ہے، یہ فقہائے کرام نے لکھا ہے، تو پکا پکایا کھانا لا کر دینا ضروری ہے اور اس سے مطالبہ نہ قضاءً کیا جاتا ہے عدالت میں نہ دیانتاً کیا جاتا ہے، جو حضور نے فرمایا یہی سب تم نے پورا دن ہونا غیر ادانی، بس اتنا ہے کہ تم ان کو اپنے گھر میں رکھو، یہ تو ہے ان کا فریضہ، تمہاری اجازت کے بغیر جانا ان کے لیے نہیں جائز، لیکن اس سے آگے یہ کام ان کے ذمے فرض نہیں، شرعی فرض ہے. باقی دوسری قسم جو ہے جو اپنے گھر میں پکایا کرتی تھی، اپنے گھر کے اندر اپنا پکانے کھانا پکانے کی عادی تھی، وہ اگر آ جائے تو اس کے ذمے قضاءً تو واجب نہیں ہے لیکن دیانتاً واجب، یعنی اس سے عدالت کے بغیر عدالت کے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کھانا پکائے، ہاں البتہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کھانا پکائے، اپنا کھانا شوہر کے ذمے لا کر پیسے دے دے سامان دے دے اور وہ اپنا کھانا خود پکائے، باقی شوہر کا کھانا پکانا یا بچوں کا کھانا پکانا یہ اس کی ذمہ داری بھی نہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے کھانا باہر سے پکا ہوا لے کر آؤ، لیکن اگر یہ کہے کہ بھائی میں اپنا تو پکا لوں گی باقی دوسروں کا نہیں پکاؤں گی تو اس سے مطالبہ نہیں ہو سکتا، اتنی تفصیل بیان کرنا یہ پکایا کرانا اس مسئلے کی. باقی یہ بات ہے قانون کی بات ہے، یہ اخلاق کی بات تھوڑی سی آگے ہے، اور وہ حضرت حکیم محمد مہا خان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو شوہر کی اطاعت کا حکم دیا، ہر معاملے میں اطاعت کرے، تو اگر شوہر کہتا ہے تو اس کی کوئی اخلاقی اس کو اخلاقی طور پر اس کو چاہیے کہ وہ یہ کام کرے، لیکن شوہر یہ بات کہتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ جو کر رہی ہے یہ اس کی شرعی حقیقی اصلی ذمہ داری نہیں ہے، تو میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں یہ اگر کر رہی ہے تو یہ اس کی بھلمنسی کی بات ہے، اس کی شرافت کی بات ہے کہ یہ کر رہی ہے، باقی وہ نہیں، یہ قانون سے لیکن ایک قانون اس کے ساتھ اور اس میں بتا دوں ورنہ معاملہ الٹا ہو جائے گا. لوگ ایک جب طرفہ بات سن لیتے ہیں تو اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ قانون کی بات ہے کہ عورت کے ذمے کھانا پکانا یہ چیزیں شریعت کے روپ سے اس طرح اس تفصیل کے مطابق انہوں نے بیان کی واجب نہیں. لیکن ساتھ ہی یہ فرمانا حضور نے کہ وہ تمہارے گھروں میں مقید رہتی ہیں. کیا مانا؟ کہ تمہاری اجازت کے بغیر کہیں جانا ان کے لیے جائز نہیں. زیادہ قانون کا ایک مقتضا یہ بھی ہے, یہ بھی فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر شوہر یہ کہے کہ بھائی تم گھر سے نہیں جا سکتے, یہاں تک کہ والدین سے ملنے کے لیے بھی, تو والدین کو آنے سے نہیں روک سکتا شوہر گھر میں. وہ والدین کو کم از کم ہفتے میں لکھا ہے, ہفتے میں ایک بار والدین آئیں اور آ کر اس سے مل کر چلے جائیں, یہ اس کا حق ہے اور اس سے شوہر نہیں روک سکتا. لیکن اگر یہ بیوی کہے کہ میں ضرور جاؤں گی تو والدین کے گھر بھی بغیر اجازت کے جانا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح توازن برابر کیا ہے مرد اور عورت کا. تو قانونی اعتبار سے اس کے ذمے کھانا پکانا واجب نہیں, تو قانونی اعتبار سے اس کے گھر اس کا باہر جانا بغیر اجازت کے جائز نہیں, والدین کے گھر بھی جانا جائز نہیں جب تک اجازت. تو اس طرح توازن رکھا ہے. یہ تو قانون کی بات تھی. باقی حسن سلوک کی بات یہ ہے کہ وہ اس کی خوشی کا خیال رکھے اور یہ اس کی خوشی کا خیال, اور یہی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی وہ چیز ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان یہ تقسیم کار کر دیا. کیا حضرت علی سے کہا کہ دیکھو بھائی گھر سے باہر کے کام تمہارے دن تم کیا کرو, حضرت سے کہا کہ گھر کے کام تمہارے دن تم کیا کرو. تو یہ تقسیم کار باہمی کچھ اسلوبی کی زندگی گزارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دی, اور یہی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اسی سنت پر عمل ہونا چاہیے کہ آپ کی ہر وقت قانون کی باریکیوں میں نہ پڑا رہے بلکہ کچھ اسلوبی کا معاملہ کرے شوہر بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ, اور اس سنت کے اوپر عمل کرے جو حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے تجویز فرمائی, اور یہی فطری تقسیم کار ہے. گھر سے باہر کا کام شوہر کے ذمے اور گھر کے اندر کا کام بیوی کے ذمے, یہ آپس میں اس طریقے سے اپنی زندگی کی گاڑی کو چلائیں. تو اس یہ جملہ امید ہے تمہارا اس کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے, پنما ہننا عوام کو وہ تمہارے ہاں مقید رہتی ہیں, لئی کا تم لکھوں اگر ہم نسائی ان غیر اطالی, اس کے سوا کسی اور چیز کا تمہیں ان سے مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے, کوئی اور چیز کا اختیار نہیں. اللہ عطین بفاحشہ مبین, ہاں اگر وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں, تو بے حیائی جو ہے وہ کسی قیمت پر قابل برداشت نہیں. بے حیائی کا ارتکاب کریں تو فرمایا جو فائن فعلنا فہجرو ہن فی المضاجع, اگر وہ ایسا کریں تو وہی قرآن کے نسخے پر عمل کیا جائے کہ پہلے نصیحت کرو اور اس کے بعد پھر بستر ان کا الگ کر دو, وب رکو ہونا برتن غیر مبر, اور یہ وہ چیز ہے بے حیائی جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس بے حیائی کا اور طریقے سے سجباب ممکن نہیں ہے تو پھر اس صورت میں مارنے کی بھی اجازت ہے بشرطے کہ مار تکلیف پہنچانے والی نہ ہو. بھائی اچانک اگر وہ اطاعت کر لے اور بعد آ جائیں بلا تب ہو علیہ قبیلہ, تو اب اس کے بعد پھر اور کوئی راستہ ان کے خلاف تلاش نہ کرو, یعنی کوئی اور ان کو مزید تکلیف پہنچانے کی گنجائش نہیں. بس آج اتنے رکھتے ہیں, باقی ان شاء اللہ کل اگلے جمعہ میں ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں تمام حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائی جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی, فون نمبر 6376081.